এইটটি আছে,
एंट्रेंस पे एक बच्ची 13 साल की इंसिया फातिमा है जो अपनी दादी के साथ आई थी, बिछड़ गई है। तो खुदारा देख लीजिए यहाँ पे जो मौजूद है, यहाँ पे पूर्ण सलावत पढ़ दीजिए। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ شَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ أَبِي الْقَاسِمِ وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جس نے ہم سب کو خلق کیا اور یہ توفیق بخشی کہ ہم فرش عزا پہ اس عبادت کے لیے جمع ہوں۔ قلب اسلام اور قلب قرآن کے عنوان سے آج چوتھی مجلس آپ کی سماعت کی نظر ہے، اور آج بھی مجلس کے ابتدا میں رب ذوالجلال کی معرفت کے لیے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ قرآن پاک میں 13 سپارے میں سورہ رعد کی 26 آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ وہ ہے، لمن یشاء یعنی اللہ جس کے لیے چاہے رزق کو وسیع یا تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے تعارف کرواتے اپنے بندے کو، بتا کہ رزق کی ذمہ داری میری ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کی ذمہ داری میری ہے، مگر آیت کا ترجمہ کیا ہے، اللہ جس کے لیے چاہے رزق کو وسیع یا تنگ کر دیتا ہے۔ دیکھیے پورے کائنات کی تمام مخلوقات کی، وہ زمین کے اندر ہوں، وہ پانی کے اندر ہوں، وہ عرش پر ہوں، وہ زمین پر ہوں، اپنی ہر مخلوق کے رزق کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، مگر رزق کا تنگ ہو جانا یا وسیع ہو جانا یہ ہمارے اعمال کے سبب ہوتا ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے، اگر اعمال بد زیادہ ہیں تو اب اللہ اپنی رزق کی نعمت کو لے، کیونکہ اللہ اس وقت تک نعمت نہیں روکتا جب تک کوئی کفران نعمت نہ کرے. اور جیسا کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، کتاب مناظر الاخرہ کی روایت ہے یہ، امام ارشاد فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں کبھی مفلس نہ ہو اور اس کا وقت آخر یعنی موت اس پر آسان ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ دو عمل کرے، صلہ رحم ادا کرے اور اپنے والدین سے نیکی کرے. امام ارشاد فرما رہے ہیں جو یہ دو عمل کرے گا، صلہ رحم رشتہ داروں کے حق کو ادا کرے گا اور اپنے والدین کے حق کو ادا کرے گا، پروردگار عالم اسے زندگی میں کبھی مفلس نہیں ہونے دے گا. یہ خدا کی ضمانت ہے. یہ اعمال ہے نا کہ جن کے سبب سے رزق بڑھ جاتا ہے اور موت کی سختی بھی آسان ہو جائے گی. تو بس پتہ یہ چلا کہ رزق کی ذمہ داری خدا کی، خدا اپنا تعارف کروا رہا ہے، رزق میں دوں گا، مگر رزق میں برکت ہونا یا رزق تنگ ہو جانا یہ ہمارے اعمال کے سبب ہوتا ہے. جیسا کہ روایت آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ اس آیت کی تشریح آپ کے سامنے ہو جائے. روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ جو کلیم اللہ ہیں اور کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کلام کرتے تھے، ایک مرتبہ کوہ طور پہ جا رہے ہیں، راستے میں ان کی قوم کا ایک فرد ملا اور کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوہ طور پہ رب الجلال سے مناجات کرنے جا رہا ہوں. کہا جب اللہ کی بارگاہ میں جائیے گا تو میری بھی ایک حاجت پیش کر دیجیے گا. کہا کیا؟ وہ حاجت سن کے آپ تو حیران ہوں گے ہی، جناب موسیٰ بھی حیران ہو گئے. کہا موسیٰ اپنے رب سے کہہ دیجیے گا جو رزق مجھے عطا کیا اس میں کچھ کمی کر دے. یعنی اللہ نے اب اتنا دے دیا کہ اب سنبھالے نہیں سنبھل رہا. کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیے گا تو جا کر کہہ دیجیے گا کہ جو رزق مجھے دیا ہے اتنا کثیر تعداد میں، اتنا کثرت سے، اس میں کچھ کمی کر دے. موسیٰ بھی حیران ہے، ساری دنیا یہ مانگتی کہ اللہ رزق بڑھا دے، اللہ رزق میں برکت دے دے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ رزق میں کمی کر دے. جناب موسیٰ پہنچے کوہ طور پہ، اللہ سے مناجات کی، راز و نیاز ہوئے. اس کے بعد جب سب کی حاجتیں پہنچا چکے تو ایک مرتبہ خاموش ہو گئے. موسیٰ کی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اس حاجت کو، بے ادبی لگ رہی ہے موسیٰ کو، جو دینے والا ہے میں اس سے یہ کہوں کہ تو کم کر دے، اس کے خزانے سب کے لیے کھلے ہوئے. جب موسیٰ نہیں بولے تو پروردگار عالم نے کہا موسیٰ تم نے میرے اس بندے کی حاجت مجھ تک نہیں پہنچائی. کہا بار اللہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رزق کو کم کر دے. تو کہا موسیٰ میں خدائے عادل ہوں، میں ظلم نہیں کرتا، میں عادل ہوں. وہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ جس کی جزا میں اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. کہا اچھا، اگر وہ یہ حاجت رکھتا ہے کہ میرا رزق کم ہو جائے تو اسے کہنا ایک کام کرے، جب وہ سفر پہ جاتا ہے تو گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتا ہے، جب وہ سفر پہ جائے تو کہنا راستے میں دوران سفر وہ اپنے پاس ابا کے دامن میں کچھ گندم کے دانے رکھ لے اور اس کو کھاتا ہوا جائے. اب جواب بھی عجیب تھا، سوال عجیب تھا تو جواب بھی عجیب تھا، لیکن کیونکہ خدا کا حکم تھا، جناب موسیٰ نے آ کے اس شخص سے کہہ دیا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ہم تمہاری حاجت قبول کر لیں گے، مگر تم جب سفر کرنا گھوڑے پر تو اپنی ابا کے دامن میں کچھ گندم کے دانے رکھ لینا، وہ سفر کے دوران کھاتے ہوئے جانا. اب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جب انسان گھوڑے پر سفر کر رہا ہو تو ایک باڈی موومنٹ ہوتی ہے نا، جسم ہل رہا ہوتا ہے، گھوڑے کے اوپر گھوڑا چل رہا ہے تو جسم بھی ہل رہا ہوتا ہے نا. اب وہ کھا رہا ہے گندم کے دانے، کھاتے کھاتے چند دانے گر گئے. اب اس کی فطرت میں یہ تھا، اس کا انداز یہ تھا کہ وہ رزق کا بہت احترام کرتا تھا. جیسے وہ چند دانے گرے وہ گھوڑے سے اترا اور اس صحرا میں وہ ڈھونڈنے لگا. اب صحرا اور ریگستان کے ریت میں وہ دانے مل جائیں تو کہاں ملتے ہیں. اس نے اپنے حد تک بہت کوشش کی کہ وہ دانے گرے تو کہاں گئے، مگر بہت تلاش کے باوجود سے وہ گندم کے وہ جو دانے دو گر گئے تھے نہیں نظر آئے. جب نہیں نظر آئے تو صاحب حیثیت تھا، مزدوروں کو بلوایا اور جس مقام پہ وہ گندم کے دانے گرے تھے اس کی چاروں طرف چار دیواری بنوا دی کہ کہیں میرے بعد بھی کوئی ایسا نہ گزرے کہ اس کا قدم اس رزق پہ پڑ جائے اور بے ادبی ہو. جناب موسیٰ پر اللہ نے وحی کی، موسیٰ تم نے دیکھا یہ رزق کا اتنا احترام کرتا ہے کہ میں اسے رزق کو کیسے روک لوں، یہ نعمتوں کا احترام کرتا جائے گا میں اسے نعمتیں عطا کرتا جاؤں گا. صلوات پڑھی بابا سے. اور یہی احترام ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے. وہ ٹیبل پہ کھا رہے ہوں، وہ دسترخوان پہ کھا رہے ہوں کہ لیک ایک دم بھر لیتے ہیں بچے، پہ چھوڑ دیا پھر وہ ڈسٹ بن میں چلا گیا. نہیں، رزق کا احترام. اگر چاہتے ہو کہ خدا تمہیں زندگی کی آخری سانس تک تمہیں کبھی تنگ دست نہ کرے، تمہیں کبھی رزق کی تنگی نہ ہو، تو رزق جیسی نعمت کا احترام کرنا. احترام کرتے جائیں گے ہم، اللہ عطا کرتا جائے گا، کیونکہ وہ عادل ہے، وہ نیکیوں کی جزا دیتا ہے. اور جس طرح رزق نعمت ہے اسی طرح پروردگار عالم نے ہمیں یہ فرش عزا بھی نعمت بنا کے دی ہے. عزادارو جہاں جہاں مجلس کا فرش عزا بچ جاتا ہے, یہ فرش عزا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر آ کے جب ہم حسین ابن علی پہ گریا کرتے ہیں اور پرسا دیتے ہیں شہزادی کو, اس عبادت کا ثواب, اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے, ہمیں نزا کے وقت بھی ملے گا, ہمیں عالم برزخ میں بھی ملے گا, ہمیں میدان قیامت میں بھی ملے گا. آج ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں, چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, امام کے ایک صحابی تھے مسمع عراقی انہیں کہتے تھے, مسمع آئے چھٹے امام کی خدمت میں, امام نے کہا مسمع تم میرے جد امام حسین کے مصائب کو یاد کرتے ہو؟ مسمع نے کہا مولا میں یاد بھی کرتا ہوں میں گریا بھی کرتا ہوں. چھٹے امام نے سن کے کہتے ہیں رحم اللہ دمعتک, خدا تمہارے رونے پر رحمت نازل کرے, تم واقعاً ان لوگوں میں سے ہو جو ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں, ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں. بس یاد رکھو جب تمہارا وقت آخر آئے گا تو تم اپنے پاس ہمارے آباؤ اجداد کو پاؤ گے. کون آباؤ اجداد؟ پنجتن پاک. کہا جب تمہارا وقت آخر آئے گا تو تم اپنے پاس ہمارے آباؤ اجداد کو پاؤ گے, وہ ملک الموت سے تمہاری سفارش کریں گے اور وقت آخر تمہیں ایسی خوشخبری دیں گے کہ تمہاری آنکھیں منور ہو جائیں گی. اور کیونکہ ہمارے جد ملک الموت سے تمہاری سفارش کریں گے, لہذا ملک الموت روح قبض کرتے وقت تم پر ماں سے زیادہ مہربان ہو جائے گا. صلوات پڑھیے بابا سے بلانے. تو آپ نے دیکھا اس غم حسین میں رونے کا ثواب, یہ فرش عزا پہ آ کے اس عبادت کو کرنے کا ثواب دنیا میں تو خدا ہمیں عطا کرتا ہی ہے, کہ ہم اس دامن اس فرش عزا سے کبھی خالی ہاتھ نہیں اٹھتے, اپنے دامن میں علم کے ہدایت کے موتی لے کر جاتے ہیں جہاں جہاں ہم جتنی مجلس عزا میں شرکت کریں. مگر اس کا اجر ہمیں وقت آخر بھی ملے گا, کیونکہ معصومین کہتے ہیں کہ جو وقت آخر نزا کا مرحلہ ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے. جسم سے روح کا نکلنا کوئی آسان بات نہیں ہے, مگر کہا جو حسین کے غم میں روتا ہے اس کی شفاعت کے لیے وقت آخر معصومین آ جاتے ہیں. تو اتنی عظیم ہے یہ مجلس عزام شرکت, بس خدا را اس نعمت کی معرفت حاصل کرنی ہے, اس نعمت کی قدر کرنی ہے, کہ خدا را پروردگار ہم اس نعمت کی قدر کرتے ہیں تو اس نعمت کو ہمیشہ ہمارے پاس رکھنا, کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے نعمت کی ناقدری کرو گے نعمت چھین لوں گا. اور آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ایسی کتنی جگہیں ہیں جہاں لوگ اس طرح سے بیٹھ کے غم عزا نہیں منا سکتے, مجبور ہے, پرمیشن لیجیے کیجیے, بس اس فرش عزا کی قدر کیجیے, اس کی تقدس کا خیال رکھیے. اور اس فرش عزا پہ فقط ہم ہی نہیں ہوتے, حسین ابن علی کا وارث حضرت حجت بھی موجود ہوتے ہیں. اور یہ صدقہ ہے معصومین کا جو اس فرش عزا پہ ہوتے ہیں, کہ خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قلب اسلام کی معرفت کے لیے زیارت وارثہ کے جملوں پہ چند لمحے غور کرتے ہیں اور قلب قرآن سورہ یاسین کی کچھ آیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. سب سے پہلے قلب اسلام حسین ابن علی کی معرفت کے لیے زیارت وارثہ کا آج چوتھا جملہ آپ کے سامنے پیش کروں. اور وہ چوتھا جملہ کیا ہے؟ وہ چوتھا جملہ ہے السلام علیکا یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ. اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو. یعنی حسین ابن علی جناب موسیٰ کے بھی وارث ہیں. آئیے جناب موسیٰ کی زندگی میں دیکھیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو جناب موسیٰ کے پاس تھی اور امام حسین کے پاس بھی ہیں, وراثت ہے موسیٰ کی امام حسین کے پاس. جناب موسیٰ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی ہے تو وہ زمانہ فرعون کا ہے, اور فرعون نے کہا تھا جیسے ہی بچے پیدا ہوں تو فوراً قتل کر دیا جائے, اب جیسے ہی جناب موسیٰ پیدا ہوئے مادر موسیٰ فکر مند ہیں، پریشان ہیں کہ میں اس بچے کی زندگی کیسے بچاؤں، دشمن کے خدمتگار آ جائیں گے اور وہاں کے سپاہی میرے بچے کو لے جا کے قتل کر دیں گے، فکر مند ہے. ولادت موسیٰ کے وقت مادر موسیٰ پریشان ہے، اور پھر اللہ نے ان کے قلب پہ وحی نازل کی، ایک الہام کیا ہے. وحی نہیں بلکہ کہتے ہیں مومنوں کے قلب پہ الہام ہوتا ہے، اور یہ آپ سب محسوس کر سکتے ہیں. کبھی کبھی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں بہت ضروری ہوتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹی سی مثال سے واضح کر دوں الہام کیا ہوتا ہے. ابھی یہ ایئر بلو کا پلین کریش ہوا تھا، ان سے کچھ لوگ ایسے تھے، آپ نے نیوز بھی سنا کہ جانے والے تھے مگر آخری وقت پہ بس فلائٹ کو سیٹ اپنی کینسل کروا دی کسی وجہ سے، تو پھر بعد میں بڑے خوش شکر گزار کہ اللہ تو ہماری زندگی تو نے بچا لیا. یعنی کبھی کبھی اب ان کی زندگی تھی بچ گئی، جن کی نہیں تھی ختم ہو چکی تھی، وہ جا کے ان کا انتقال ہوا، وہ دنیا سے چلے گئے. مگر یہ کہ جو کسی کسی لمحے جو خدا ایک دم ہمارے فیصلوں کو تبدیل کروا دیتا ہے نا، وہ قلب میں جو خیال آتا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مومن کے دل میں الہام ہونا. اسی لیے ملائے کائنات یہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے، ملائے کائنات کہتے ہیں میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا. وہ وجہ یہ ہے ہم مومنوں کو سمجھا رہے ہیں مولا، کیونکہ کبھی کبھی ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں مگر جو خدا چاہ رہا ہوتا ہے وہ قلب میں ڈال دیتا ہے. اسے کہتے ہیں قلب، مومن کے قلب میں الہام ہونا. قرآن میں موجود ہے ذکر اس کا. تو جناب مادر موسیٰ کے قلب پہ اللہ نے الہام کیا کہ آپ اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے بہا دیجیے، دریا کی لہروں کے حوالے کر دیجیے، اور ایسا کر دیا. فرعون یہ چاہ رہا تھا کہ میں ہر آنے والے بچے کو قتل کر دوں گا تو وہ نہیں آ پائے گا جو میرا تختہ الٹ دے گا، اور خدا نے کہا میں خدا حکیم ہوں، میں اس بچے کو تیرے ہی گھر میں پلواؤں گا. عجب نظام ہے خدا کا، نظام حکمت ہے. تو ہم نے ولادت موسیٰ کے وقت دیکھا کہ مادر موسیٰ پریشان ہے، اور ولادت امام حسین کے وقت ہم نے دیکھا کہ مادر حسین بھی پریشان ہے، غمزدہ ہے. کیوں؟ جیسے ہی امام حسین کی ولادت ہوتی ہے آغوش میں آتے ہیں، جناب رسالت مآب تشریف لاتے ہیں، بی بی نے بابا کی آغوش میں دیا کہ بابا اس کا نام رکھ دیجئے. جبرائیل امین آئے، نام تو لے کر آئے کہ ہاں اس کا نام کیا رکھنا ہے، مگر آ کے حسین کے مصائب بھی بتا دیے کہ یہی نواسا ہے جو عرض کربلا پہ بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. جب آنکھوں سے آنسو گرے، جناب سیدہ نے پوچھا بابا رو کیوں رہے ہیں؟ اب امام حسین کے مصائب جناب سیدہ کو بیان کر دیے رسول نے. تو ولادت امام حسین کے وقت بھی جناب سیدہ غمگین ہیں، رو رہی ہیں، اور پوچھا تھا اپنے بابا سے، بابا جب میں بھی نہ رہوں گی، آپ بھی نہ رہیں گے، علی بھی نہ ہوں گے، حسن بھی نہ ہوں گے، تو میرے لال پہ روئے گا کون؟ تو خدا نے وعدہ کیا تھا ہاں ہم ایسی قوم کو پیدا کریں گے جو تمہارے بچوں، اس کے بچے تمہارے بچوں کو روئیں گے، اس کے جوان تمہارے جوان کو روئیں گے، اس کی عورتیں تمہاری عورتوں کو روئیں گے، اس کے مرد تمہارے مردوں کو روئیں گے. اور الحمدللہ ہم وہ قوم ہیں، شکر بھیجتے ہیں پروردگار عالم کا، خدا تو نے ہمیں اس قوم میں خلق کیا. تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ کی زندگی میں ولادت موسیٰ کے وقت مادر موسیٰ غمزدہ ہیں، ولادت حسین ابن علی کے وقت بھی مادر حسین ابن علی فاطمہ زہرا پریشان ہیں. جناب موسیٰ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جس وقت جناب موسیٰ کی والدہ نے بچے کو صندوق میں بند کر کے اور دریا کی لہروں کے حوالے کیا، تو جناب موسیٰ کی جو بہن تھی ان کا نام تھا کلثوم. جناب موسیٰ کی بہن اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی تھی کہ جیسے جیسے دریا کی لہروں پہ وہ صندوق آگے بڑھتا گیا، وہ بہن بھی دریا کے کنارے زمین پر ساتھ ساتھ چل رہی ہے. بھائی کی محبت میں بھائی کو کہاں یہ صندوق بہا کے لیے جا رہا ہے. اور جب دیکھا جناب موسیٰ کی بہن نے کہ فرعون کا جو محل تھا وہ اسی دریا کے اوپر بنا ہوا تھا، بڑے فخر سے کہتا تھا فرعون کہ میری تو پانی پہ حکومت ہے، ایک دریا پہ محل بنا کے اپنے آپ کو پانی کا حکمران سمجھتا تھا. جب دیکھا کہ اس کی کنیزوں نے اس صندوق کو دیکھا، اٹھا کے اندر لے گئی، بی بی آسیہ نے آغوش میں لیا، بچہ رو رہا ہے، کسی کا دودھ نہیں پی رہا. بس ایک مرتبہ موسیٰ کی بہن نے کہا میں خاتون کو جانتی ہوں، لے آؤں شادی بچہ اس کا دودھ پی لے، اپنی ماں کو لے آئیں. تو ہم جناب موسیٰ کی زندگی میں دیکھتے ہیں بہن اتنی محبت کرتی ہے کہ جناب موسیٰ کی بہن دریا میں برد بھی کر دیا صندوق میں بند، لیکن بہن ساتھ ساتھ چلی، میرا بھائی کہاں جا رہا ہے. امام حسین کی زندگی میں دیکھتے ہیں بہن ایسی ملی ہے کہ جس کے نکاح کی شرائط میں تھا کہ 24 گھنٹے ایسے گزر نہیں سکتے کہ میں حسین کی زیارت نہ کروں. عاشق حسین ہے زینب. وہاں موسیٰ کی بہن کو دیکھا کہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں دریا کے کنارے، یہاں حسین کی بہن کو دیکھا کہ ہر لمحہ بھائی کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ جگر گوشے قربان کر دیے، اور بعد شہادت بھی حسین کا پیغام اس کائنات تک جناب زینب کبریٰ پہنچا رہی ہیں. ہم نے موسیٰ کی زندگی میں دیکھا کہ موسیٰ کے سامنے جب فرعون آیا تو فرعون کو پروردگار عالم نے دریائے نیل میں غرق کر کے، بھائی پانی تھا نا، اسی پانی پہ خدا نے فرعون کو دکھایا جو کہتا تھا پانی پہ میری حکومت ہے، خدا نے عجب دکھایا کہ جب آئے ہیں موسیٰ لے کے اپنی قوم کو جا رہے ہیں, پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے, سامنے دریا ہے, اور اس لمحے پر یعنی جس وقت دیکھا اس دریا کو تو موسیٰ کے جو ساتھی تھے وہ پریشان ہو گئے. سورہ شعراء کی آیت ہے کہ وہ پریشان ہو کے کہتے ہیں قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, کہ ہم تو پھنس گئے. وہ کہتے ہیں ہم تو پھنس گئے, تو موسیٰ نے کہا نہیں, رب ذوالجلال ہمارے ساتھ ہے, وہ ہماری مدد کرے گا. تو آپ دیکھیے کہ جس پانی پہ حکومت کا وہ دعویٰ کرتا تھا, اسی پانی پر خدا نے پہلے اس پانی پہ 12 خشکی کے راستے بنائے, تمام موسیٰ اور ان کی قوم گزر گئے, فرعون دیکھ رہا ہے. اور جب فرعون والوں نے چاہا کہ ہم بھی اسی راستے سے گزر جائیں گے, اس راستے پہ چلتے چلتے جیسے ہی بیچ میں آئے دریا کا پانی مل گیا. خدا نے دکھایا ہم حکومت رکھتے ہیں پانی پر, جب چاہے راستہ بنا دیں, جب چاہے ڈبو دیں. تو پروردگار عالم نے جب فرعون آیا موسیٰ کے سامنے تو خدا نے اس کو نیل میں غرق کر کے عبرت کا نشان بنا دیا. حسین کے مقابلے پہ یزید آیا اور وہ سمجھ یہ رہا تھا کہ صحرا میں لا کے مار دیں گے, دنیا بھول جائے گی, اور خدا نے کہا میں اسی صحرا کو بہشت کا ٹکڑا بنا دوں گا, دنیا دور دور سے آئے گی اس زمین پہ زیارت کرنے حسین ابن علی کی. صلوات بھیجیے بابا سے. اور جناب موسیٰ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کو عصا اور ید بیضا کا معجزہ عطا کیا تھا. عصا وہ اپنی لکڑی کو زمین پہ ڈالتے تھے وہ اجدہا بن جاتی تھی, اور ید بیضا وہ اپنے ہاتھ کو اپنی گریبان سے ڈال کے نکالتے تھے تو ہاتھ نور کی طرح چمکنے لگتا تھا. یہ معجزے خدا نے جناب موسیٰ کو دیے تھے, اور پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو بھی عطا کیے ایسے بے مثل اصحاب. واقعی کسی معجزے سے کہ جب پوری دنیا میں کفر ہو, اس قدر لوگ سرکش ہوں, میں روز آپ کے سامنے منظر بیان کر رہی ہوں, لشکر یزید والے کتنے سرکش تھے اس زمانے میں, ایسے زر و جواہر کے ماننے تھے مولا حسین کے اصحاب کہ مولا نے خود تعریف کی جیسے مجھے ملے نہ ایسے میرے بابا کو ملے نہ ایسے میرے بھائی کو ملے. تو اگر ان کو معجزے عطا کیے تو ان کو بے مثل اصحاب عطا کیے. اور ہمیں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جب جا رہے تھے دریائے نیل پر جیسے میں نے ابھی بیان کیا, تو ایک مرتبہ گھبرا گئے تھے پانی کو دیکھ کر. موسیٰ اب کیا ہوگا, سامنے دریا ہے پیچھے فرعون ہے, انا لمدرکون, ہم تو پھنس گئے. موسیٰ نے کہا نہیں, اللہ مدد کرے گا. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں حسین ابن علی کے اصحاب ایسے تھے, سامنے دریا بہ رہا تھا, 3 دن کے پیاسے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے تھے, کسی نے بڑھ کے یہ نہ کہا کہ مولا آپ تو ساقی کوثر کے بیٹے ہیں, اب بھی ہم پیاسے ہیں, شکوا نہیں کیا. ایسے بے مثل, اگر ہم اور آپ جیسا کوئی مومن ہوتا تو کیا کہتا, مولا معجزہ دکھا دیجئے نہ پانی مل جائے. نہیں, خدا کی رضا پہ راضی ہیں, دریا کے کنارے ہیں, پیاسے ہیں, مگر گھبرائے نہیں. وہاں اصحاب موسیٰ گھبرا گئے تھے, مگر اصحاب حسین اپنی ایمان پہ ثابت قدم ہیں, مولا کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں. تو واقعا جو کچھ خدا نے موسیٰ کو عطا کیا وہ خدا نے حسین ابن علی کو بھی عطا کیا, بلکہ جناب حسین ابن علی میرے مولا نہ صرف یہ کہ وارث موسیٰ ہیں بلکہ فخر موسیٰ ہیں, فخر موسیٰ ہیں مولا. کہ وہ چاہ رہا تھا یزید کہ ہم فنا کر دیں گے, خدا نے کہا ہم اس یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے اس صحرائے کربلا میں دفن کر دیں گے. آج بھی میرے مولا کا نام زندہ ہے, اور یہ صدقہ ہے میرے مولا کا کہ جب جب فرش عزا پہ آتے ہیں تو رسول کی ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں. جناب رسالت ماں کہہ گئے تھے دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. اور یہ حسین کا معجزہ ہے, معجزہ ہے حسین کا کہ مولا آپ تو تیر و تبر کے زخم کھا کے پیاسے کربلا میں شہید ہو گئے, مولا مگر اپنے نام سے منسوب ایسا فرش دے گئے کہ مولا جو بھی اس فرش پہ آ جائے وہ اہل بیت سے بھی جڑ جاتا ہے, وہ قرآن سے بھی جڑ جاتا ہے. ہر مجلس میں قرآن کا تذکرہ, کسی نہ کسی آیت کا تذکرہ ہوتا ہے, اور مولا کے اہل بیت کا مصائب و فضائل کا تذکرہ ہوتا ہے. تو مولا یہ فرش عزا آپ نے ایسا بچھا دیا کہ نعمت کا سلسلہ اب تک جاری ہے, اور الحمدللہ بتوفیق الہی اس فرش عزا پر میں اور آپ قلب قرآن سورہ یاسین سے استفادہ کر رہے ہیں. سورہ یاسین کی بہت ہی فضیلتیں, ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں, جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ. جناب سالت مہاں برشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ یاسین کی رات کے وقت تلاوت کرے تو پروردگار عالم 1000 فرشتوں کو معین کر دیتا ہے کہ وہ رات بھر اس کی شیاطین کے مقابلے پر حفاظت کرے اور اس کو آفتوں سے بچائے. اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا جو دن کو تلاوت کرے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, اور جو رات کو تلاوت کرے سورہ یاسین کی, تو رسول کہتے ہیں خدا 1000 ملک معین کر دیتا ہے کہ رات بھر شیاطین سے اس کی حفاظت کرو, اس کو آفات و بلاؤں سے بچاؤ. اور جو خلوص نیت سے قربت اللہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے, تو جناب رسالت ماں کہتے ہیں اس کو 12 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. خزانہ ہے سورہ یاسین, اس لیے اللہ نے اس سورے کو قرآن کا قلب کہا ہے. معصوم کیا کہتے ہیں؟ قرآن کا قلب ہے یہ سورہ. کل کی مجلس تک میں آپ کے سامنے 19 آیتوں کا خلاصہ پیش کر چکی, آج پھر آپ کے سامنے چند آیتوں کا خلاصہ پیش کروں گی. 20 آیت میں, کل کی منزل تک ہم یہاں پہنچے تھے کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے حبیب اب ان لوگوں کو اس بستی کا حال سنا دو جن کے پاس ہم نے 2 رسول بھیجے, انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے 3rd رسول کو بھیج دیا ان کی مدد کے لیے, مگر وہ جھٹلاتے رہے, کہتے رہے کہ تم اللہ کی طرف سے نہیں آئے ہو بلکہ تمہاری نحوست سے بارش بند ہو گئی ہے اور تم یہ اللہ کا پیغام جو کہہ رہے ہو پہنچا رہے ہو, تم جھوٹے ہو, تم نبی نہیں ہو, تم بند کر دو نہیں تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے, قتل کر دیں گے. کل کے مجلس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے. آج 20 آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, سورہ یاسین کی 20 آیت, وجہ میں نقصل مدینتی رجل یسعا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا مرسلین من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون. سورہ یاسین کی 20 اور 21 آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اب رب عز و جلال ارشاد فرما رہا ہے اس منظر کو, کہا کہ جیسے ہی یہ لوگ ان تینوں نبیوں کو پھانسی دینے کے لیے جمع ہو گئے, یعنی جو تفاسیر لکھا ہے مفسرین قرآن نے وہ لکھا ہے کہ وہ اس بات پہ تیار ہو گئے تھے کہ ان تینوں رسولوں کی گردن میں سوراخ کر کے ان کو پھانسی پہ لٹکا دی, اتنی اذیت سے موت دینا. جیسے ہی انہوں نے فیصلہ کیا تو پھر کیا ہوا, وجاء من اقصی المدینہ رجل, رجل کہتے ہیں مرد کو, مدینہ کہتے ہیں شہر کو, عربی زبان میں شہر کو مدینہ کہتے ہیں. تو کہا کہ جیسے ہی انہوں نے یہ طے کیا ایک مرد شہر کے اطراف سے دوڑتا ہوا آیا اور کیا کہا, قال یا قوم اتبعوا مرسلین اتبعوا, کہ تم ان رسولوں کی اتباع اطاعت کیوں نہیں کرتے, من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون, یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے, یہ ہدایت کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہے بلکہ یہ کیا مہتدون, یہ تو ہدایت یافتہ ہیں. اب جو آنے والا شخص آیا ہے شہر کے کونے سے, وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ ان رسولوں کو بچا لوں اور آ کے اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہے دیکھو یہ رسول ہیں اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ تم سے کچھ مانگ نہیں رہے, یہ تم کو صرف ہدایت دے رہے ہیں, یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. یہ شخص کون تھا جس کو خدا قرآن میں رجل کہہ کے مخاطب کر رہا ہے؟ یہ اس قوم میں ایک مومن تھا جس کا نام تھا حبیب نجار, اور معصومین اس کو مومن آل یاسین کہتے ہیں. یہ شہر کے کنارے پہ رہتا تھا, حلال رزق کماتا تھا, مزدوری کرتا تھا, صاحب ایمان تھا مگر اپنے ایمان کو لوگوں سے چھپایا ہوا تھا. اب جیسے ہی اس کو خبر ملی کہ رسولوں کو پھانسی دی جا رہی ہے یہ دوڑتا ہوا آیا, قرآن سورہ یاسین یہ منظر پیش کر رہا ہے, یہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے اپنی قوم کے سامنے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے لگا, کیا کر رہے ہو تم, رسولوں کو قتل کرنے لگے ہو. اچھا یہ شخص اتنا بافضیلت تھا, یہ حبیب نجار اسے مومن آل یاسین اتنا بافضیلت تھا کہ اس کے لیے جناب رسالت ماب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ جناب رسالت ماب ارشاد فرماتے ہیں کہ امتوں میں جو سابقین ہیں ان میں سے 3 بہت نمایاں ہیں. اچھا میں بھی رسول اسلام کی حدیث بیان کر کے پھر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں سابقین کہتے کس کو ہیں. جناب رسالت ماب ارشاد فرماتے ہیں امتوں میں جو سابقین ہیں ان میں سے 3 بہت واضح ہیں. پہلا مومن آل یاسین, یہ حبیب نجار. دوسرا مومن آل فرعون جسے حزقیل کہتے تھے, اور تیسرے مولا علی ابن ابی طالب. اور رسول کہتے ہیں اور جناب سارت ماں آپ کہتے ہیں ان تینوں میں علی کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے. یہ وہ سابقین ہیں کہ جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کیا, اور ان تینوں نے اپنے دور کے پیغمبروں کی قولن اور فعلن زبان سے بھی اور عمل سے بھی مدد کی. اور ان میں جو سب سے بلند مرتبہ ہے یعنی اس کائنات میں سابقین میں وہ مولا کائنات ہیں. اور پھر مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہا یا علی انتا وشیتوں کا ہم السابقون, علی آپ اور آپ کے شیعہ سابقین میں سے ہیں, جو آپ کا اتباع کرے علی وہ سابقین. اب بتاؤں سابقین کیا ہیں. اب جب سابقین کو سمجھنا ہے تو قرآن میں سورہ واقعہ کھولیے. سورہ واقعہ کی آپ ساتویں آیت میں دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے ایک منظر بیان کیا, لوگوں کی قسموں کو بیان کیا. ان کنتم ازواجن ثلاثہ, لوگوں کی تین قسمیں ہو جائیں گی. فاصحاب المیمنتی و اصحاب المیمنہ و اصحاب الشمالی و اصحاب المشعمہ و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں کی میدان قیامت میں تین حصے ہو جائیں گے. ایک کون ہوں گے؟ اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین, کہ جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا, ایک پہلا گروہ. دوسرا گروہ اصحاب المشعمہ یا اصحاب الشمال کہتے ہیں, وہ کون؟ جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ گنہگار لوگ ہوں گے. دائیں ہاتھ میں جن کو دیا جائے گا وہ نیک لوگ ہوں گے. جنہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نامہ اعمال کے پڑھو اب خود کیا 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 دنیا میں, وہ گنہگار ہوں گے. اور تیسری قسم ان ہوگی وہ سابقون السابقون, اور تیسری قسم سابقین کی ہوگی. اولئک المقربون, یہی خدا کے قریب ہوں گے. فی جنات النعیم, اور جنت میں ہوں گے. اچھا سابقین جو ہے, سابقین کو سابقین کیوں کہتے ہیں؟ ائمہ معصومین کہتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت اختیار کرتے ہیں. نیک کام ہے تو بجائے اس کی دنیا کیا کہہ رہی ہے ہم کیا کر رہے ہیں سب کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے, نہیں, یہ نیکیوں میں سبقت اختیار کرتے ہیں. نیک کام ہے ہم پہلے کیوں نہ کر لیں, ہم اس کا ثواب پہلے کیوں نہ حاصل کر لیں, انہیں کہتے ہیں سابقین. اور سابقین کو اللہ کیا کیا دے گا؟ سورہ واقعہ کی تفسیر کھول کے پڑھیے, ترجمہ پڑھیے, تفسیر پڑھیے. اللہ نے ایک منظر بیان کیا ہے, یہ تخت پہ بیٹھے ہوں گے, تکیوں سے ٹیک لگائے ہوں گے, سنہری بنے ہوئے نقش کے تخت ہوں گے, غلامان پھر رہے ہوں گے, یہ جو خواہش کریں گے وہ پیش کر دیں گے, ان کے محل کے ہر دروازے سے ملک آ کے ان کو سلام کریں گے, ان تک خدا کا سلام. یعنی مرتبہ کتنا بلند ہے. اور سب سے بڑی بات سورہ واقعہ بیان ہوگی, سابقین وہ ہیں جو بغیر حساب و کتاب بہشت میں جائیں گے. کیوں بغیر حساب و کتاب بہشت میں کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اطاعت الہی کی, ہر نیک کام میں پہل کرتے تھے. یہ کام ہم کیوں نہ کر لیں؟ اور اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث رسول سے جڑ جاؤں. جناب صاحب آپ نے کیا کہا؟ یا علی انتا وشیتوں کا ہم السابقون, علی آپ اور آپ کے شیعہ سابقین میں سے ہوں گے. کب ہوں گے؟ جب اطاعت علی کر کے شیعت کی منزل پہ آ جائے. دیکھیے محب اور ہے شیعہ اور ہے. خدا ہمیں محب کی منزل سے شیعہ کی منزل پہ لے آئے. محب وہ جو فقط دل میں محبت تو ہے مگر عمل کی منزل پہ پورا نہیں اترتا. شیعہ وہ ہے جس کا ہر ہر عمل حکم امام کے مطابق ہے. تو خوشخبری رسول نے کس کو دی؟ محب کو نہیں دی, شیعوں کو دی. کیا کہا؟ یا علی انت وشیعتوں کا ہم السابقون, کہ تم اور تمہارے شیعہ سابقین میں سے ہو جائیں گے. تو مولا نے دروازہ کھول دیا, اگر تم میرے ساتھ بہشت میں بغیر حساب و کتاب آنا چاہتے ہو تو دنیا میں ثابت کر دو کہ تم سابقین میں سے ہو. مگر ہم نہیں کرتے, ہم نیکیوں میں بھی دامن چراتے ہیں. بس ایک مثال پیش کروں اور اگلی آیت پہ آ جاؤں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ماں اور ایک باپ, اگر 10 بچے بھی ہیں نا تو وہ پیٹ کاٹ کے پال لیں گے, خود کم کھائیں گے, بچوں کو پڑھانا ہے, بچوں کو کھلانا ہے, پال لیں گے. جب یہ 10 جوان ہوئے تو اب یہ 10 مل کے ایک ماں اور باپ کو نہیں رکھ پا رہے. کیا ہوتا ہے؟ میری بیوی کیوں خدمت کرے, فلاں بھائی کیوں نہیں رکھتا ہے؟ میری بیوی تو جاب کرتی ہے, وہ کیسے رکھے گی؟ تم رکھو. کیا صرف میری ماں باپ ہیں؟ ہم نیکیوں کو ٹال رہے ہوتے ہیں, ہم تو بھگا رہے ہوتے ہیں نیکیاں. والدین کی اطاعت کے پالنے والا تو خدا ہے, وہ رزق دیتا ہے, وہ زندگی دیتا ہے, وہ وسیلے فراہم کرتا ہے. رسول یہ کہہ گئے بدبخت ہے وہ مومن کہ جس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو خدا نیکیوں کے موقع دیتا ہے, ہم ہٹ جاتے ہیں. اور سابقین کون ہے؟ بھائی کوئی ایسا بھی تو بڑھ کے ہاں میں رکھوں گا یہ خدمت, یہ اللہ سعادت مجھے دے رہا ہے. سابقین وہ ہیں. میں تو فقط ایک مثال پیش کی, کوئی بھی عمل ہو ہر نیکی میں ہوتا ہے. کیا کوئی بیمار ہے, مریض ہے ہاسپٹل میں, پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارا فلاں بیمار تھا تو یہ ہاسپٹل آئے تھے نہیں آئے تھے؟ اچھا سب سے آخر میں آئے تھے جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا, ہم بھی ہو آئیں گے. ہم تو ہر کام میں بدلہ کرتے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہو کچھ ہو نہیں, مطلب جو جتنی نیکیاں, جتنے مومن کو جو واجبات ہیں جو مومن کو ادا کرنا چاہیے, ہم سبقت نہیں کرتے, ہم پہل نہیں کرتے. جو پہل کرے گا کیوں کرے گا؟ ہم علی کے شیعہ ہیں. میرے مولا نیکیوں کی طرف لپکتے تھے, یہ عمل ہم, یہ نیکی مجھ سے نہ چھوٹ جائے. تو جو علی کا اتباع کرے گا اس منزل پہ آ جائے گا تو وہ سابقین میں سے ہوگا. تو یہ حبیب نجار جس کا ذکر سورہ یاسین میں آیا ہے, یہ سابقین میں سے تھا جس کی تعریف رسول کر رہے ہیں.
اچھا یہ آیا اپنی قوم کے پاس اور آ کے کہتا کیا ہے کہ تم کیوں نہیں ان کا اتباع کرتے ہو، یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے اور یہ خود ہدایت یافتہ ہیں. پھر اگلی آیت، آیت نمبر 23-24 اور یہ 23 سپارے کی پہلی آیت ہے، کیونکہ سورہ یاسین دو سپاروں میں چل رہا ہے، 22 میں سے شروع ہوتا ہے 23 میں ختم ہوتا ہے. اب حبیب نجار نے کہا وما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی شفاعتہم و رحمتہم. یعنی اب انہوں نے کیا کہا، وما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون، کہ میں کیوں نہ اس رب کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، و الیہ ترجعون اور مجھے پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. اب حبیب نجار سکھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت. دیکھو پیدا اسی نے کیا ہے، اس نے دنیا میں بھیجا اور پلٹ کے جانا بھی اسی کی طرف ہے، تو پھر کیوں نہ میں اس خدا کی عبادت کروں. اور کیا کہا، اتخذ من دونہ آلہتن ان یردن الرحمن بضر لا تغنی شفاعتہم، اگر تم اس خدا کے علاوہ کسی اور خدا کو مانو گے، اس خدا واحد کو نہیں مانو گے، تو اگر یہ خدا کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو دوسرا بچا نہیں سکتا، فقط یہی خدا ہے جو شفاعت کرے گا. آیت کا ترجمہ یہ ہے، تو جب مجھے پتا ہے اس خدا کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا تو میں کیوں اس خدا کو چھوڑوں. انی اذن لفی ضلال مبین، 25-26 آیت، انی اذن لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں گا کہ خدا کو چھوڑ دوں تو میں ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں آ جاؤں. مبین کے معنی میں نے پہلے عرض کیے تھے کہ روشن اور واضح، تو میں کھلی ہوئی روشن گمراہی میں آ جاؤں گا. واضح گمراہی ہے یہ، تو کہ میں اس خدا کو چھوڑ دوں جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی طرف پلٹ کے جانا ہے. انی اذن لفی ضلال مبین، میں ایسا نہیں کروں گا، یہ تو کھلی گمراہی ہے. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو رب پہ ایمان لایا، فاسمعون تم کیوں نہیں سنتے ہو. اب حبیب نجار اپنی قوم کے سامنے امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہیں انل منکر کر رہے ہیں. اور دیکھیے امر معروف انل منکر کیا ہے، یہی تو مقصد شہادت حسین ہے. جب مولا حسین چلے تھے نا مدینے سے، تو وصیت نامہ لکھ کے چلے تھے، اور وصیت نامہ لکھ کے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دے کر آئے تھے، اور اس وصیت نامے میں مولا نے واضح لکھ دیا تھا تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے، کوئی آل محمد کے چاہنے والوں کا دشمن، اہل بیت کا کوئی دشمن یہ نہ کہہ سکے کہ علی جو ہیں وہ تخت و تاج کے لیے گئے تھے. وہ شعر ہے نا شاید، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول تھا. تو مولا اسے اپنے وصیت نامے میں لکھ کر گئے تھے کہ میں جا رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، میں جا رہا ہوں امر بالمعروف کے لیے، نہیں انل منکر کے لیے. یہی حسین کی شہادت کا مقصد تھا. اور آپ سوچئے، یہ حبیب نجار جب آ کے اپنی قوم کے سامنے یہ امر بالمعروف کر رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت بیان کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر کسی انسان کو اپنی ابتدا یاد رہے اور اپنی انتہا یاد رہے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. خدا نے پیدا کر دیا، آ گئے، وہ جس وقت حکم دے دے گا روح جسم سے نکل جائے گی، مر جائیں گی، پلٹ کے جانا ہے قبر سے، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو جسے اپنی ابتدا اور انتہا یاد رہے گی، جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا، وہ زندگی میں گمراہ نہیں ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ امر المعروف حبیب نجار اس قوم کے سامنے کر رہے تھے کہ جس کے سامنے دیکھ رہے حبیب نجار تین رسولوں کو پھانسی دینے کو تیار ہیں، مگر یہ ڈرے نہیں، یہ گئے. نہ صرف یہ کہ امر المعروف کیا، بلکہ اپنے ایمان کا بھی اظہار کر دیا. اب تک تو چھپائے ہوئے تھے ایمان، شہر کے آخری حدوں میں رہتے تھے، اب کیا کہا، میں تو اب تمہارے رب پہ ایمان لے آیا، اور تم کیوں نہیں ایمان لاتے ہو؟ تو پتا کیا چلا، سورہ یاسین یہ پیغام دے رہا ہے کہ اب اس آیت تک جو میں نے آپ کے سامنے 26 آیت تک پڑھا، کہ اب خدا یہ پیغام دے رہا ہے کہ امر بالمعروف نہیں انل منکر سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور جس مظلوم کی فرش عزا پہ ہم بیٹھے ہیں وہ ہمارا امام یہ کہہ کر گیا، لکھ کر گیا کہ میری شہادت کا مقصد امر بالمعروف ہے نہیں انل منکر. کیا ہے یہ؟ آسان اردو میں کیا ترجمہ ہے اس کا؟ امر بالمعروف، نیکی پہ عمل کرو، دوسروں کو نیکی کی تاکید کرو. نہیں انل منکر، خود گناہ سے بچو اور دوسروں کو گناہوں سے بچاؤ. تو مولا اس لیے کربلا گئے تھے، تو فرشتہ پہ ہم جتنے حسینی بیٹھے ہیں، ہمارا پہلا فریضہ کیا ہے کہ ہم بھی امر المعروف نہیں انل منکر کرتے رہیں اپنی آخری سانس تک. مگر ہم نہیں کرتے، ہم دامن بچا لیتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں تو اپنی قبر میں جانا ہے، کیوں کسی کے، وہ جیسے ہمارے بچے جملے استعمال کرتے ہیں، کیوں کسی کے پنگے میں ٹانگ اڑائیں ہم، بلا وجہ کیوں ہم ان کے پیچھے پڑ جائیں، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، ان کو اپنی قبر میں نہیں. یاد رکھیے، امر بالمعروف واجب ہے، فروع دین میں ہم سب پر ہے. یہ شرائط ہیں کہ آپ شرائط کو دیکھتے ہوئے کس طریقے سے کرنا ہے امر بالمعروف. کبھی زبان سے کرنا ہے، کبھی عمل سے کرنا ہے، کبھی دل سے کرنا ہے کہ آپ پتا ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوگا تب بھی نہیں چھوڑو, کم سے کم دعا میں تو اس کا نام لے کے کہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے. مگر ہم تو پہلے ہی مرحلے پہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہمارا بھائی بہن اولاد بھانجی بھتیجے قریب کے رشتے دار ہمارے پڑوسی کوئی ہے ایسا جس پر اگر ہم کہیں تو اثر ہوگا مگر ہم نہیں کر, تعلقات خراب ہو جائیں گے. اور اسی لیے آخری زمانے کے لیے میرے مولا نے یہ کہا کہ آخری زمانے میں ہمارے مومنوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اخلاق کو بہترین بنائیں. بھائی رسول کی تبلیغ کا انداز دیکھ لیجئے, وہ جاہلیت کا زمانہ, وہ رسول کا اخلاق ہے کہ جو کافر بھی صادق اور امین کہہ رہے ہیں. آئمہ کی تبلیغ دیکھ لیجئے, بس سے بدتر زمانے میں رہے مگر امام کا اخلاق ہے جو دنیا کھچ کھچ کے آ رہی ہے. تو اب ہمیں بھی ذمہ داری دی نا اللہ نے, اگر میرے دین پر آئے ہو میں تمہارے قلب میں محمد محبت والے محمد رکھ دی ہے تو اس کا اجر یہ کہ تم امر معروف بھی کرو نہیں انل منکر بھی کرو. یہ نہ دیکھو کہ ہاں تعلقات خراب ہو جائیں گے, نہیں, اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ. اور پھر کس نے کہا کہ لڑنا شروع کر دو, ٹانٹ کرنا شروع کر دو, طنز کرنا شروع کر دو, یوں کرتی ہیں اور یوں نہیں کرتی, نہیں, زبان میں مٹھاس لائیے. محمد والے محمد سے سلیقہ سیکھیے امر المعروف کا. کیوں؟ دیکھیے اللہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بندگان خدا ہی میری مخلوق ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ وہ ہے جو ہر سانس میں ہم پر احسان کر رہا ہے. اگر کوئی ہمیں ایک گلاس پانی بھی پلا دے نا پیاس کے وقت, ہم راستے میں ہیں, ہم بس میں سفر کر رہے ہیں, کوئی ہمارے لیے سیٹ چھوڑ دے ابھی آپ بیٹھ جائیے, یا ہم کہیں گئے پیاسے کسی نے ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو بڑھ کے پانی پیش کر دیا تو تمام اولادوں میں وہ اولاد زیادہ پیاری رہتی ہے, اسے ہمارا زیادہ خیال ہے, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو وہ اللہ جو ہر وقت ہمارا خیال رکھ رہا ہے, اگر اس کی رحمت نہ ہو تو ہم دن کے 24 گھنٹے نہیں گزار سکتے. تو اس اللہ کے اہل خانہ سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے, سب برابر ہیں, اللہ کی بارگاہ میں کس کا مرتبہ بلند ہے وہ خدا جانے, جس کا تقویٰ بلند ہوگا. تو بجائے اس کے, اور معصومین نے ہمیشہ کہا برائی سے نفرت کرنا, برائی کرنے والے سے نفرت نہیں کرنا. کیا پتا کس وقت اس کا عمل بدل جائے. کیا آپ نے سنا ہور کا تذکرہ؟ کب ہور سے ہور علیہ السلام بن گئے. مولا نے کربلا میں دکھا دیا برائی سے نفرت کرنا, برائی کرنے والے سے نہیں. امام حسین یزید سے نہیں لڑے, یزیدیت سے لڑے. کہ آنے والے زمانے تک جتنے یزید جیسے آئیں گے, مولا کا جملہ تھا مجھ جیسا کا کیا مطلب, میں اور مجھے ماننے والے جتنے ہیں مجھ جیسا, یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ایک نظام ہے خدا کا. تو امر بالمعروف نہیں انل منکر واجب ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صاحب, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو فرشتوں کو معین کیا ایک قوم پر عذاب کے لیے اور کہا جاؤ اور جا کے اس پورے شہر کو پلٹ دو. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جب وہ دونوں ملک آ رہے تھے, رات کا وقت تھا, عذاب نازل کرنا ہے, جب وہ آ رہے تھے تو اس زمین پہ دیکھا کہ ایک شخص مصلے پہ کھڑا ہوا رات کو عبادت کر رہا ہے اور خدا کی بارگاہ میں رو رہا ہے, گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے. دو فرشتے تھے نا, ایک کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جا کے اللہ سے پوچھ لیں کہ یہ جو آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا دعا مانگ رہا ہے کیا اس کو اس پر بھی عذاب حاصل کرنا ہے, کیا اس کو بچا لینا ہے. جیسے اس نے دوسرے ملک سے کہا نا کہ اس کا کیا کریں, اللہ سے پوچھیں, دوسرے ملک نے کہا نہیں, اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے, حکم خدا ہے, پورے شہر کو پلٹنا ہے, وہ حکم دینے والا. ایسی ہوتی ہے اطاعت, جو کہہ دیا وہ کرنا ہے, ہیلو حجت نہیں چاہیے, کیونکہ وہ حکیم ہے, رب ہے, وہ جانتا ہے کیا صحیح اور کیا غلط ہے. دوسرے ملک نے کہا نہیں, خدا کا حکم ہے شہر کو پلٹنا ہے. اس سے پہلے کہ وہ شہر کو پلٹتے رب الجلال کی وحی آئی اس ملک کی طرف جس نے کہا تھا کہ نہیں خدا بہتر جانتا ہے, کہا اس لیے اس کو بھی شامل کرو عذاب میں کہ یہ کھڑا تو عبادت کر رہا ہے مگر میں اس سے بھی اتنا ہی ناراض ہوں. چھٹے امام کے جملے ہی ہے, خدا کہتا ہے میں اس سے بھی اتنا ہی ناراض ہوں جتنا میں بدکاروں سے ناراض ہوں, اس لیے کہ وہ گناہ کرتے رہے اس نے روکا نہیں, یہاں تک کہ اس کے چہرے پہ اظہار ناراضگی تک نہیں آیا, اس کو بھی عذاب میں مبتلا کرو کیونکہ میں اس سے بھی اتنا ہی ناراض ہوں. اور اسی لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کرتے رہو, اگر رک جاؤ گے نہیں کرو گے تو خدا تمہارے معاشرے کے برے افراد کو تم پر مسلط کر دے گا, اور پھر اس وقت نیک لوگ بھی دعائیں مانگیں گے تو قبول نہیں ہوگی. امام کا جملہ ہے. اگر تم اپنی اپنی فکر کرنے لگو گے, بس معاشرے کی فکر نہیں ہے, ہم کسی کو نہیں بولتے بچہ کیا کر رہا ہے, بیٹی کیا کر رہی ہے, بھائی کیا کر رہے ہیں, عزیز شہزار کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا, ہمیں تو اپنی خبر بجانا نہیں. یہ غلط سوچ ہے, یہ غلط سوچ ہے. امام رضا کہتے ہیں اگر تم امر المعروف نہیں کرو گے تو پھر پروردگار عالم تمہارے معاشرے کے برے افراد کو تم پر مسلط کر دے گا, اور پھر ساری قوم تڑپتی رہے, دعا مانگتی رہے, خدا کہہ رہا ہے پھر نیک لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو اسداران امام سورہ یاسین نے پیغام یہ دیا کہ امر بالمعروف کرنا ہے, نہیں عن المنکر کرنا ہے. آپ نے حبیب نجار کی مثال خدا نے پیش کر دی. قلب قرآن سورہ یاسین حبیب نجار کو پیش کر رہا ہے, اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. کیا کیا اس قوم نے ان کے ساتھ, جیسے ہی انہوں نے امر المعروف کیا, اپنے ایمان کا اظہار کیا, قرآن یہ کہہ رہا ہے, روایت یہ کہہ رہی ہے کہ دو روایتیں, ایک میں تھا کہ ان کو پتھر مار مار کے شہید کر دیا, اور ایک روایت میں تھا کہ پوری قوم نے ان کو پیروں سے کچل کچل کے شہید کر دیا, اتنی اذیت سے. ادھر یہ شہید ہوئے. اب قرآن کی اگلی آیت 26ویں اور 27ویں آیت سورہ یاسین کی, پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے, قیل ادخل الجنہ قال یا لیت یعلمون. اب کیا کہہ رہا خدا, قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون, ہم نے کہا جنت میں داخل ہو جاؤ, دنیا سمجھ رہی ہے ہم نے مار دیا, اور خدا کہہ رہا حبیب نجار کو حکم ہوا قیل ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ, قال یا لیت قومی یعلمون. اس وقت بھی بہشت میں جا رہے ہیں حبیب نجار, اس وقت بھی کہہ رہے ہیں قال یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم دیکھ لیتی, دماغ پھر لی وجغل لی, خدا نے مجھے بخش دیا, والمکرمین یعنی مجھے اللہ نے بخش دیا, مرتبہ عطا کر دیا بہشت والوں کے ساتھ, دماغ غفر لی وجغل لی من المکرمین, خدا نے مجھے بخش کے جنت میں پہنچا دیا. یعنی اس وقت بھی فکر ہے قوم کی, کاش میری قوم یہ دیکھ لیتی کہ جو میں نے امر المعروف کے جزا کیا ملی, مجھے خدا نے بہشت میں داخل ہونے کے لیے بھیجا. اس قوم کا کیا حال ہوا, اس قوم پہ اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا. خدا سورہ یاسین کی آیت نمبر 29 میں کہتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجا تباہ کرنے کے لیے. لوگ منتظر ہوتے ہیں اللہ کوئی بڑا عذاب آئے گا, نہیں, ہم نے ان کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجا. اس قوم کی حقیقت کیا تھی, الا صیحتا واحدۃ فاذا هم خامدون. ہم نے ان کے لیے ایک آسمانی چیخ کو بلند کیا, اور وہ ایسی آواز تھی, ایسی چیخ تھی کہ ان کی آنکھیں, ان کے دل, ان کے کلیجے پھٹنے لگے, اور سب کے سب مر گئے. جو ہدایت قبول نہ کرے اس پر عذاب الہی آتا ہے. اور یہ قرآن میں سورہ یاسین قلب قرآن یہ منظر دکھا رہا ہے, جب قوم ہدایت پہ نہ تھی تو کیا ہوا, جو میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی 20ویں آیت, خدا نے کیا کہا تھا, وہ جا من اقصل مدینت رجل یسعا, جب ہدایت نہیں تھی, غیر ہدایت یافتہ لوگ تھے, اور ایک شخص کھڑا ہدایت کر رہا تھا, تو سورہ یاسین کہہ رہی ہے شہر کے کنارے سے ایک شخص رجل آیا, اللہ نے لفظ استعمال کیا رجل کا, وہ رجل آیا جس کا نام حبیب تھا. اور قلب اسلام امام حسین نے کربلا میں یہ منظر دکھا دیا, ہاں ایک شخص آیا میرے لیے بھی, میرے زمانے کے بھی کافروں کی ہدایت کے لیے ایک شخص آیا, اس کو خدا رجل کہہ رہا ہے, اس کو امام حسین نے رجل کا, اس کا نام بھی حبیب, یہ بھی حبیب نجار, وہ بھی حبیب ابن مظاہر. سورہ یاسین کے اس منظر کو مولا نے کربلا میں دکھا دیا. اور حبیب نے مظاہر کا مرتبہ کیا, وقت مختصر ہے, بچن جملے, کیا مرتبہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کھیل رہے ہیں بچے, حبیب نے مظاہر بھی اس میں ہیں, اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ مولا حسین سے کہیں لکھا ہے 13 سال بڑے تھے, کہیں لکھا ہے کہ 18 سال بڑے تھے مولا حسین سے. تو کہا کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں, یہ جو نوعمر بچے ہوتے ہیں کھیل رہے ہیں, اور جناب رسالت ماں بیٹھے دیکھے, ایک مرتبہ اٹھے اور حبیب ابن مظاہر کو اپنے قریب بلایا, اور حبیب کو پیشانی کو بوسا دینے لگے رسول. کسی نے پوچھا اس کو کیوں پیار کر رہے ہیں, اور بھی تو بچے ہیں. کہا تم نے دیکھا نہیں, جب میرا حسین جا رہا ہوتا ہے تو یہ حسین کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا کے چوم رہا ہوتا ہے. اسداروں یہ جو ہم نماز کو مکمل کرنے کے بعد سجدگاہ کو بوسا دیتے ہیں نا, یہ سلیقہ ہمیں حبیب نے سکھایا ہے کہ حسین ابن علی کے قدموں کی مٹی کو اٹھا کے چوم رہے ہیں, اور رسول تائید کر رہے ہیں, رسول محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور پیار کر رہے ہیں. تو یہ سنت حبیب ہے, رسول نے پسند کیا ہے اس کو, اسی لیے ہم جو ہمارے پاس سجدگاہ ہے وہ خاک کربلا ہوتی ہے, اور ہم اس کو نماز کے بعد اسی لیے چومتے ہیں کہ یہ اظہار محبت ہے. اتنی محبت تھی حبیب کو مولا حسین سے. اور جس وقت مولا نرغ آدھا میں گھرے ہیں عزداروں, اس سورہ یاسین کا پیغام ایک اور بھی ہے کہ یہ حبیب ابن مظاہر, وہ حبیب ابن نجار, دونوں میں مشترک کیا ہے, محبت الہی. حبیب اتنی محبت کرتے ہیں امام حسین سے، خدا سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی محبت ان کو یہ رتبہ دلا دیا کہ ہر ایک سے مولا یہ کہہ رہے ہیں جو جانا چاہے وہ چلا جائے، اور حبیب کی محبت اتنی پسند ہے، اتنا یقین ہے حبیب پہ کہ ان کو خط لکھ کے بلا رہے ہیں. اور یہی محبت حضرت حجت ہم سے بھی چاہتے ہیں. ہم اور آپ دعا ندبہ پڑھتے ہیں، استغاثہ پڑھتے ہیں، امام کا نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، الاجل الاجل کہتے ہیں، مگر ہمارے قلب کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ایک محبت کرنے والے کی ہونی چاہیے. اسی لیے آیت اللہ بہجت کہا کرتے تھے، خدا ان کو غریق رحمت کرے، معصومین کا قرب عطا کرے، آیت اللہ بہجت یہ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک شخص حاجی علی نام تھا اس کا، اس کو امام زمان کی زیارت ملی اور حاجی علی نے امام زمان سے کہا، مولا آپ ظہور کیوں نہیں فرماتے، مولا لوگ تڑپ رہے ہیں آپ کے اشتیاق میں، مولا جلد ظہور فرمائیے. آپ سنیں گے امام زمان نے کیا کہا، مولا لوگ آپ کے غم میں غمگین ہیں. امام زمانہ کہتے ہیں، دوستان ما ناراحت نیست، دوستان ما میرے چاہنے والے ناراحت نیست، میرے لیے غمگین کہاں ہیں. مولا کا شکوا ہے، میرے چاہنے والے میرے لیے غمگین کہاں ہیں. اگر کوئی مجھے بلا رہا ہے تو اپنی حاجتوں کے لیے بلا رہا ہے. کون ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہو، میری ذات سے کرتا ہو کہ میں اپنے وقت کے امام کی زیارت سے محروم ہوں، اپنے امام کی قربت سے محروم ہوں. جس دن یہ محبت جو حبیب ابن مظاہر کے سینے میں تھی، وہ محبت اگر ہمارے قلب میں پیدا ہو گئی، امام کا ظہور میں دیر ہی کیوں نہ ہو، امام سے توسل مل جائے گا. کیونکہ کربلا میں امام حسین نے دکھا دیا، جو ہم سے سچی محبت کرتا ہے ہم اسے خود بلا لیتے ہیں. اور کیسے بلایا ہے، روزانہ میدان کربلا میں دشمنوں کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں. جناب زینب نے بھائی کو بلایا، بھیا کیا اس زمین پر میرے ماں جائے کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ بھیا روز دشمنوں کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں. بھیا ایک بات کہنا چاہتی ہوں. کہا بولو زینب کیا کہنا چاہتی ہوں. کہا بھیا آپ کے بچپنے کا دوست حبیب کوفے میں ہے. بھیا یاد دلانا میرا کام ہے، بلانا آپ کا کام ہے. حبیب نے مظاہر کو بھیا خط لکھ کے بلا لیجئے. جناب زینب نے کہا، مولا حسین نے خط لکھا، خط لکھ کے قاصد کو بھیجا کوفہ. روایت یہ کہتی ہے جس وقت وہ قاصد کوفہ پہنچا ہے حبیب نے مظاہر کے گھر پہ، حبیب نے مظاہر دسترخوان پہ تھے، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. حبیب مظاہر دسترخوان چھوڑ کر دوڑتے ہوئے دروازے تک گئے، دروازہ کھولا، امام کے قاصد کو دیکھا، اس کے ہاتھوں کو چوما، تو میرے مولا کی بارگاہ سے آ رہا ہے. جیسے آج کوئی کربلا کی زیارت چاہتا ہو ہم کیسا اسے گلے لپٹتے ہیں، تو مولا کے ذریعے سے مس ہو کے آ رہے ہو. عزادارو دعا کیا کرو، خدا ہم سب کو نصیب کرے بار بار جانا نصیب کرے مولا کے روزے پہ. بس جیسے ہی دیکھا ہے قاصد حسین کو ایک مرتبہ، حبیب نے مظاہر نے خط کو لیا، خط کو آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، بوسا لیا خط کا کہ میرے مولا نے بھیجا ہے. اب جو خط کو کھولا، تحریر تھی وہ کیا تھی، من الحسین ابن علی الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر الاسدی. یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقی حبیب ابن مظاہر کی طرف ہے. خدا خدا قرآن نے بتا رہا ہے کہ حبیب نجار کو رجل کہہ کے مخاطب کیا، ادھر مولا حسین حبیب ابن مظاہر کو رجل فقی کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں. اور لکھا یہ تھا، حبیب ہم نرغے آدھا میں گھر گئے، حبیب تم تو جانتے ہو رسول سے ہماری کیا قرابت داری ہے، حبیب تمہیں تو پتا ہے ہمارا کیا مقام ہے، ہم رسول کے اہل خانہ ہیں، ہم آل رسول ہیں، بس حبیب ہم نرغے آدم میں گھر چکے ہیں، ہو سکے تو مدد کو آ جاؤ، مولا آپ کی غربت پہ ہماری جانے قربان. اب لکھا تھا حبیب نہ کہتا، مگر حبیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساتھ میں نبی زادیاں بھی ہیں. یہ خط پڑھ کر حبیب برداشت نہیں کر سکے، گھر میں آئے، زوجہ سے کہا اور چلے ہیں، غلام کو بلایا، کہا شہر میں جگہ جگہ ناکہ بندی ہے، کوفے کے شہر میں جگہ جگہ ناکہ بندی ہے، تم جاؤ، غلام سے کہا تم میرا گھوڑا لے کے کسی طرح شہر کے حد کے آخر میں پہنچ جاؤ، میں رات کو چھپتا چھپاتا آ کے پہنچوں گا اور اس پہ سوار ہو کے مولا کی خدمت میں جاؤں گا. غلام گھوڑا لے کے چلا گیا. رات ہوئی، حبیب نے مظاہر گھر سے نکلے، جب اس مقام پہ پہنچے ہیں نا، عجیب منظر دیکھا، دیکھا کہ غلام گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالے زارو قطار رو رہا ہے اور گھوڑے کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے ہیں، اور غلام یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ اگر میرا آقا نہ آ سکا تو میں تجھ پر سوار ہو کے حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا. یہ منظر دیکھ کے ابھی کہتے ہیں، مولا حسین اب یہ غربت کا عالم ہے آپ پہ کہ غلام اور جانور آنسو بہا رہے ہیں. اس غلام کو اجر دیا, انعام و اکرام دیا اور گھوڑے پہ سوار ہو کے جانے لگے. غلام کہتا ہے آقا جا رہے ہیں کہاں, میں تمہیں آزاد کر دیا, آج سے تم آزاد ہو. غلام کہتا ہے جب بہشت کی طرف جا رہے ہیں تو چھوڑے جا رہے ہیں, میں بھی مولا حسین کی مدد کو چلوں گا. تو جو کائنات کا امام ہے اس کے خلاف لاکھوں کا لشکر ہے, اتنی غربت میں ہے امام کہ اب غلام جانے کو تیار ہیں, جانور رو رہے ہیں. حبیب نے مظاہر پہنچے, مقتل میں لکھا ہے کہ 9 محرم کی صبح کو حبیب پہنچ گئے کربلا. اور جب کربلا پہنچے ہیں نا, دور سے گھوڑے کی جب گرد اڑتی ہوئی نظر آئی زمین پہ, تو ایک مرتبہ مولا حسین عباس علمدار سے کہا, عباس اٹھو حبیب آ رہے ہیں, میرے دوست کے استقبال کو اٹھو. مولا کے جانساروں میں خوشی کے نعرے لگنے لگے, مولا کا جانسار مولا کا چاہنے والا آ گیا. عزاداروں دعا کیا کرو خدا ہم سب کو محبت کی اس منزل پہ لائے کہ جب امام پکارے تو ہم سب پہنچے لبیک کہتے ہوئے. جیسے ہی حبیب پہنچے ہیں سب نے استقبال کیا, مولا کے قدموں پہ گر گئے, مولا کے قدموں کا بوسہ لیا. اب جیسے ہی خوشی کے نعرے لگے نا, خیمے میں جناب زینب کو صدا آئی, فضا کو بلایا اور بلا کے کہا فضا ذرا دیکھ یہ آج میرے بھائی کے جانساروں میں خوشی کے نعرے کیسے, اب تک تو دشمن کے لشکر آتے تھے, کون آ گیا؟ جناب فضا گئیں, دیکھ کر آئیں, جناب زینب سے کہا بی بی آپ کے بھائی کا چاہنے والا حبیب آ گیا, آپ کے بھائی کا دوست حبیب آ گیا. جناب زینب یہ سن کے اتنی خوش ہوئی, کہا فضا جاؤ حبیب کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دینا, حبیب کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا حبیب تم نے بڑا اچھا کیا جو میرے بھائی کی مدد کو آ گئے, تمہیں نبی کی نواسی سلام بھیجتی ہے. بی بی فضا آئی باہر, حبیب نے مظاہر کے سامنے کہا حبیب جناب زینب نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ بڑا اچھا کیا جو میرے بھائی کی نصرت کے لیے آگئے. عزاداروں یہ جملہ سن کے حبیب زمین پر بیٹھ گئے, کربلا کی خاک اٹھائی, سر پہ ڈالی اور سر کو پیٹ کے کہتے تھے بارے لہا یہ میرے مولا پہ کیسی غربت آ گئی کہ نبی سادیا ہم غلاموں کو سلام بھیج رہی ہے. عزادار حبیب نے سکھا دیا, ارے جن سے محبت کرتے ہو جب وہ عالم غربت میں سلام بھیجے تو جواب کیسے دیتے ہیں؟ عزاداروں ایک سلام عالم غربت میں مولا حسین نے ہمیں بھی بھیجا تھا, جب وقت آخر آئے تھے نا بیٹے سے رخصت ہونے تو یہی تو کہا تھا اے بیٹا سید سجاد جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا, میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا تمہارے مولا نے وقت آخر تمہیں بہت یاد کیا, جس وقت میں علی اصغر کے لیے پانی مانگنے گیا ہوں کہہ دینا میرے شیعوں کو میں نے تمہیں بہت یاد کیا. آؤ عزاداروں مولا نے اس وقت ہمیں یاد کیا, آؤ مولا کے سلام کا جواب سر سینہ پیٹ کے دیں, اے مولا اس قابل تو نہیں مگر آپ کے سلام کا جواب اس طرح دیں گے مولا جب تک زندہ رہیں گے یہ فرش ازا بچاتے رہیں گے آپ پر گریا کرتے رہیں گے. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار تجھے واسطہ شہداء کربلا کا, اسیران کربلا کا, ہم سب دلوں میں حاجت رکھتے ہیں, بار الہ ہم سب کی دلوں کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے. جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے, جو قرض دار ہے غیب سے اس کے قرض کو ادا کر دے. خدایا جو بے روزگار ہے اس کی روزی کا سبب بنا دے, جو بچیاں بڑی ہیں خدایا ان کے غیب سے اچھے بر مہیا کر دے. پاک پروردگار جو بیمار ہیں جوان بچے بوڑھے جو بھی بیمار ہے تجھے واسطہ بیمار کربلا کا, حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا کا واسطہ, غیب سے شفائے کامل عطا کر دے. خدایا اس فرش عزا پہ مادر حسین تشریف فرمائے, تجھے واسطہ خاتون جنت کا, اس فرش عزا پہ جو جو ماں جس جس دکھ میں مبتلا ہو اولاد کے خدایا اس کے دکھ کو دور کر دے. پاک پروردگار تمام عزاداران حسینی کی زائران حسینی کی خدایا حفاظت فرما، عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ پاک پروردگار ان مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت ہمارے وارث امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما دے۔ خدایا ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے، اس کی دعا میں ہمارا نام شامل ہو جائے، اور جب امام ظہور فرمائیں اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔
جواب دیجئے پلیز۔
مولا میرا حسین ہے، آقا میرا حسین، ہر تر نبی کی ذات سے کوئی بشر نہیں، بر تر نبی کی ذات سے کوئی بشر نہیں، بعد از نبی علی کی ولایات